ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوما اہلو. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آمين. سب کے دعا امام. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط قال رسول الکریم ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر زمانے میں خدا نے اپنے بندوں کو اور ان کی ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کا بندوبست کیا. تاکہ وہ دنیا کے فرعونوں سے، دنیا کے نمرودوں سے بچ سکیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور جو سفر جس کے لیے خدا نے انسان کو دنیا میں بھیجا تھا اس سفر میں صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکیں۔ لیکن دنیا کی خاصیت جو غفلت ہے کہ وہ انسان جو آخرت کو نہیں مانتا اور وہ انسان جو آخرت کو مانتا ہے، آج دیکھا جائے تو دونوں کا طرز زندگی ایک جیسا ہے۔ آج کافر جس چیز کے پیچھے ہے، مسلمان بھی اسی چیز کے پیچھے ہیں۔ آج وہ بھی صبح سے شام تک اپنی دنیا کو سنوارنے پہ لگا ہوا ہے، مسلمان بھی صبح سے شام تک اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ کیونکہ خاصے دنیا ہے، دنیا کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں۔ اب ان شیطانی جال سے بچنے کے لیے خدا نے ہادیوں کو خلق کیا، آدم کو بھیجا، شیس کو بھیجا، نوح کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، تاکہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑ کے جگایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جناب کس لیے دنیا میں آئے ہو۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے اور 10 منٹ اس کو ملیں استراحت کے لیے اور وہ کھیل کود میں لگ جائے، تو جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو ٹیچر یا مانیٹر آ کے اسے سمجھاتا ہے، جناب اسکول میں کس کے لیے آئے ہو؟ پڑھائی کے لیے آئے ہو، کھیل کود کے لیے نہیں آئے۔ کسی بچے کے ایگزام ہوں، وہ ٹی وی پہ بیٹھا رہے، اپنی کھیل کود میں لگا رہے، تو کبھی ماں اسے بیدار کرتی ہے کہ میرے لال ایک ہفتے میں آپ کے ایگزام ہیں، ایک مہینے میں آپ کے ایگزام ہیں، آپ کھیل کود کے لیے نہیں بنے ہو، پڑھو گے لکھو گے تو دنیا میں کیا بنو گے؟ کامیاب بنو گے۔ اسی طرح کبھی آپ چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، ماہ مبارک رمضان ہو، انسان پورا سال کھاتا ہے، اس مہینے میں خدا کیوں زحمت دیتا ہے تاکہ آپ کو بتائے کہ یہ بدن صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ جگانا ہوتا ہے۔ ورنہ نماز تو انسان صبح سے شام تک پڑھے، لیکن خدا نے نماز دن میں 5 مرتبہ واجب کی، 1 مرتبہ میٹھی نیند سے اٹھا کے انسان کو بتاتا ہے تو سونے کے لیے خلق نہیں ہوا، تو جاگنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر دوسری نماز کو وقت ظہر میں واجب کیا، جب پیک ٹائم ہوتا ہے انسان کے بزنس کا، آفس ورک کا، دنیا داری کا، اتنا مشغول ہوتا ہے انسان، اس وقت پھر مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بہترین عمل کی طرف، تاکہ انسان 5 منٹ کے لیے متوجہ ہو جائے کہ یہ دکانداری کو زیادہ توجہ دیتا ہے یا رب کے بلاوے کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ واقعاً میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، مقصد خلقت ہے کیا۔ جتنے انبیاء تھے وہ لوگوں کو جگانے کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ نے لوگوں کو جگایا، حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جگایا، جگاتے جگاتے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، صلوات پڑھے رسول خدا کی شان پر، جس نبی کا لقب ہے رحمت للعالمین، جس نہیں دنیا والوں کے لیے نہیں، زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق رہتی ہے، مصطفیٰ کو سب کے لیے کیا بنایا؟ باب رحمت بنایا۔ لیکن ایک دن رسول نے بھی تو چلے جانا ہے، اور جب رسول چلے جائیں گے کون جگائے گا سوئے ہوئے انسانوں کو؟ کون اٹھائے گا ان انسانوں کو؟ کیا عمر سعد جگائے گا؟ کیا یزید جگائے گا؟ کیا امین و ہارون جیسے لوگ جگائیں گے؟ تو فرمایا کہ میدان غدیر خم میں علی کا ہاتھ بلند کر کے بتایا، یہ وہ ہاتھ ہے جو تجھے جگانے والا ہاتھ ہے، جو تجھے کبھی غفلت کی نیند میں سونے نہیں دے گا۔ دیکھیے کبھی کبھی آپ بڑی میٹھی نیند میں ہوں، کوئی یار آپ کو جگائے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، جناب اس نیند کو کیوں خراب کر رہے ہو، اس مٹھاس سے مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو کبھی کبھی کسی کو ولی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ دنیا کی مٹھاس میں اتنا گم ہوتا ہے، کہتے مولا آپ جگہ کیوں رہے ہو، علی ابن ابی طالب جگہ کیوں رہے ہو، طلحہ و زبیر ناراض ہو گئے، کہ علی ہم میٹھی باتیں کرنے آئے ہیں دنیا کی اور آپ ایک دیا جلاتے ہو بجھاتے ہو دوسرا دیا جلاتے ہو. یہاں فرماتے ہیں یہ بجھا رہا ہوں تجھے جگانے کے لیے کہ پانچ منٹ کے لیے سوچو. یہ حکومت جو تم نے علی کو دی ہے یہ مت سمجھنا کہ میں پچھلوں کی طرح تھا کہ اگر دیا ہے تو پھر علی سے کچھ لے کر بھی جاؤ گے. فرمایا جو قابل ہوگا علی اس کو عہدہ دیں گے. اور فرمایا صرف آج والوں کا حساب نہیں لوں گا, پچھلی حکومتوں میں جنہوں نے مالی خرد برد کی تھی علی ان سے بھی حساب لیں گے. آخر میں یہ گزارش کرنا ہے امیر المومنین تیری حکومت میں اگر کوئی کچھ کرے تو حساب لو, پچھلوں کو چھوڑ دو. امیر المومنین نے فرمایا وہ امام کیسا جو پچھلا حساب چھوڑ دے. کہ میں شروع دن سے کہا تھا کہ علی کی عدالت تم لوگوں سے برداشت نہیں ہوگی. بچوں کو ٹیچرز اچھے نہیں لگتے کیونکہ سختی کرتے ہیں پڑھاتے ہیں. آپ جو آفس میں جاتے ہیں لوگوں کو بہت اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ سے پورا کام لیتا ہے, نچوڑ کے پوری محنت و زحمت آپ سے کرواتا ہے. تو جہاں تھوڑی سختی آ جاتی ہے انسان کا مزاج اس کو پسند نہیں کرتا. تو ہادی کا کام تھا کہ سوئے ہوئے کو جگائے. لیکن امیر المومنین بھی کب تک رہیں گے؟ جس میں انسانی ہے تقاضۂ بشری ہے. موسیٰ بھی چلے گئے, عیسیٰ بھی چلے گئے, نوح بھی چلے گئے, یوسف بھی چلے گئے, ابراہیم بھی چلے گئے, اسماعیل بھی چلے گئے, محمد مصطفیٰ بھی چلے گئے. ایک دن امیر المومنین نے بھی چلے جانا ہے. پھر حسن ابن علی, پھر حسین ابن علی, پھر علی ابن الحسین, سلسلہ چلتا رہا امام حسن عسکری. اب خدا نے کہا میں جگانے والے بھیجتا تو جا رہا ہوں لیکن یہ جگانے والوں کو ہی مارتے جا رہے ہیں. جن کا کام تھا ان کو جگانا یہ انہی کو کیا کر رہے ہیں؟ قتل کر رہے ہیں. ہم ملاقات کرتے ہیں خدا سے کس کے ذریعے سے؟ ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے سے. اللہ اکبر. پانچ منٹ کے لیے سوچئے, اگر خدا کا ایک ہادی ابھی ہوتا, ایک ہادی مثلا کوئی ایک نبی کوئی ایک امام ہوتا, وہ کتنے لوگوں کو ہدایت دیتا؟ ہاں بھائی, مثلا کہ عراق میں ہوتے تو عراق والوں سے گفتگو کرتے وہاں کی کسی مسجد میں, سعودی عرب میں ہوتے تو وہاں پہ مسجد الحرام میں وہاں کے عربوں سے گفتگو کرتے. لیکن یہ بات کہنا درست ہے کہ اگر ایک لاکھ ایک کم انبیاء بھی ہوتے تو کتنے لوگوں کی ہدایت کرتے ایک وقت میں؟ ایک لاکھ نبی ایک لاکھ شہروں میں ہوتے, ہر شہر میں ایک نبی, بارہ امام ہوتے بارہ شہروں میں ہوتے. حسین سارے نبیوں کا کام ابھی کر رہے ہیں. کوئی گاؤں نہیں جو حسین نے چھوڑا ہو, کوئی ملک نہیں جو ابا عبداللہ الحسین نے چھوڑا ہو, کوئی گلی نہیں جو ابا عبداللہ الحسین نے چھوڑا ہو. اتنا وسیع کام کہ دنیا کا میڈیا بھی اتنا نہ کر سکے کہ گلی گلی کوچا کوچا. یہ نہیں کہ کوئی امام آپ کے پاس آتا ہے بینر لگاؤ نام لو مجلس پڑھو, یہ آٹومیٹیکل حسین کا سسٹم چل رہا ہے. پیسہ کیسے آتا ہے, نظر و نیاز کیسے ہوتا ہے, کون کسی کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ حسین پہ خرچ کرنا ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ پانچ ارب روپیہ قوم دو مہینوں میں حسین پہ لگا دیتی ہے. جو ملک سب سے غریب ملک بھی ہے کتنا خرچہ, اربعین پہ تو بلینز خرچ ہوتے ہیں صرف پاکستان نہیں, افریقہ کے ملکوں میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, جہاں جہاں حسینی گیا اس نے وہاں وہاں حسین کا علم لگایا, جہاں جہاں حسینی گیا اس نے فرش ازا بچھایا. ہم جرمنی گئے وہاں پہ کوئی شہر تھا دور دراز علاقے میں, کہ مولانا وہاں مجلس پڑھنی ہے. ہم نے کہا کب سے مجلس ہو رہی ہے؟ تو وہ اپنی ہسٹری بتا رہے تھے کہ مولانا ہم سب سے پہلی فیملی تھے, کوئی خواجہ فیملی تھی, ہم سب سے پہلی فیملی تھے جو یہاں پہ آئے, اور جب آئے تو یہاں کوئی شیعہ ہی نہیں تھا, اور محرم کا مہینہ. اب کریں تو کیا کریں, محرم کا مطلب ذکر حسین ہو. یہ جاذبہ جو ابا عبداللہ الحسین نے آپ کے دل میں ڈال, بندہ گھر میں بھی ہو, کوئی امام باڑا نہ ہو, کوئی ادھر ادھر مجلس نہ ہو, کہتا ہے سننا تو ہے میں نے. کہتے ہیں مولانا 1970s کی بات ہے, اس زمانے میں جب ہم آئے کوئی شیعہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ آج یہ جس جو گھر امام باڑا بن چکا ہے, یہ اس زمانے میں آئے ہوئے مومن کا گھر تھا. وہ جب یہاں پہ آیا, میاں بیوی ساتھ میں دو بچے, کریں تو کیا کریں, دیار کفر میں بیٹھے ہیں, لیکن ہیں تو حسین کے چاہنے والے. تو مولا جہاں جہاں حسینیوں کو بھیجتا ہے, وہاں وہاں وہ حسین کی خوشبو کو پھیلاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے صرف اتنا کیا, ٹی وی لیا, اس زمانے میں وی سی آر تھا, ہم نے ادھر ادھر سے 10 کیسٹس منگوائیں کسی خطیب کے اشرے کی, ڈیلی ایک کیسٹ لگاتے تھے, ذکر حسین سنتے تھے. ابتدا کی ہم نے فرش ازائے حسین کی کیسٹ سے. پھر پتا چلا فلاں گاؤں میں دو مومن رہتے ہیں, اب ان کو بھی ذکر حسین سننا. ہم نے کہا ہم کیسٹ لگاتے ہیں, آپ ہمارے گھر میں آ جاؤ. تو کیسٹ پہ 2 جمع ہوئے 4 جمع ہوئے 6 جمع ہوئے, کہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی. پھر ہم نے ایک دو خطیبوں کو بلایا, آج وہی کیسٹ والا گھر امام باڑا بن چکا ہے, جہاں حسین ابن علی کے چاہنے والے. تو دیکھ رہے ابا عبداللہ الحسین کا سسٹم, یہ جاذبہ جو شاید ہماری توجہ نہ ہو کہ یہ کس طرح نظام چل رہا ہے, یہ خرچے, یہ مسائل, یہ نظر و نیاز. یعنی کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کسی کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. حسین خود مومن کے دل میں عشق ڈالتے ہیں, اسے حسین سخی بنا دیتے ہیں, جذبہ ایثار عطا کر دیتے ہیں, اور نظام حسینی چلتا ہے. یہ احسان حسین کا آپ پر ہے کہ اگر آپ کے بچے فرش عذاب پہ نہ ہوتے, نہ آپ کا بچہ بہادر بن پاتا, نہ آپ کا بچہ سخی بن پاتا, نہ آپ کا بچہ ظلم شناس بن پاتا. آج جتنے بھی اقوام عالم ہیں وہاں چلے جاؤ, ان کی نسلوں کو ظالم اور مظلوم کے فرق کا نہیں پتا, لیکن شیعہ نسلوں کو پتا ہے کہ ظالم کیا ہوتا ہے, شیعہ بچوں کو پتا ہے کہ مظلوم کیا ہوتا ہے. آج ان کے پڑھے لکھے مفتیوں سے پوچھو گے, جنہوں نے بخاری کو حفظ کیا ہوا ہے, جنہوں نے مسلم کو یاد کیا ہوا ہے, جو حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں, آج ان سے اتنا پوچھ لیجئے کہ جناب یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. حافظ قرآن ہے, حافظ حدیث ہے, اتنا بڑا مفتی, اور لوگوں کو کبھی جمعے کے خطبے دے رہے ہیں تو گویا ان کے گلے میں ہڈی اٹک جاتی ہے. کہا یزید برا تو تھا, لیکن لعنت کے معاملے میں ہم لعنت نہیں بھیجتے, لعنت شیعہ بھیجتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ یزید کا معاملہ کیا ہے, ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. ارے اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی تجھے پتا نہ چلے کہ لعنت کا لائق کون ہے, لعنت کا مستحق کون ہے. یہ تیرا قصور نہیں ہے کیونکہ تیرے پاس حسین نہیں ہے, لیکن پوری دنیا میں کسی بھی فرش عذاب پہ چلے جاؤ, 7 سال کے بچے کو اٹھاؤ, اسے صرف اتنا پوچھو کہ یزید پہ لعنت کرنی چاہیے کہ نہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا, وہ 3 لعنتیں بھیج کے بتائے گا. واقعا آپ چلے جائیے, کیونکہ انہوں نے حق کو باطل کو اتنا ملا دیا. یعنی یہ کہنا خالی الضرر نہیں کہ جتنے مسلمان ہیں ان کی نسلیں آج کنفیوزڈ نسلیں ہیں, بچے کنفیوز, خود کنفیوز, مفتی کنفیوز, مولوی کنفیوز, کہ جناب قاتل ہے کا جنتی ہے, مقتول ہے کا جنتی ہے. کہ یہ کیسا مان جائے, مارنے والا بھی جنت میں, مرنے والا بھی جنت میں. کہا نہیں, انہوں نے اجتہاد کیا تھا. آپ کا مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے, آپ کہتے ہیں مجتہد, تو اس نے کیا کیا, اجتہاد کیا. کہا نہیں, خطا اجتہادی تھی, اس نے خطا کی اپنے اجتہاد میں. رسول کہہ کر گئے کہ عمار تجھے وہ مارے گا جو باغی ٹولہ ہوگا, اتنا واضح بتا کر گئے. لیکن یہ پھر بھی کہیں کہ نہیں جس نے عمار کو مارا اس نے بھی کیا کی تھی، خطائے اجتہادی کی تھی، کہ مارنے والا بھی جنت میں مرنے والا بھی جنت. جبکہ قرآن اتنا واضح، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مارا. قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، یہ کہ نہیں ظلم بھی کیا تھا تو جنت میں چلا جائے گا. قرآن کے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر، یہ کہ نہیں اگر امیر المومنین پہ جھوٹ بھی باندھے، 70,000 ممبروں سے سب و شتم بھی کیا، پھر بھی جناب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو بھائی 2026 میں رہنے والا مسلمان جب یہ سارے گناہ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور خدا کہے گا تو نے پاکستان میں چوریاں بڑی کی تھیں، تم نے ڈاکے بڑے ڈالے تھے، تم نے فلاں فلاں اپنے مخالف کو قتل کیا تھا، تو لہذا اسے جہنم میں بھیجو، تو یہ کہنے کا حق تو رکھتا ہے، خدا یار اتنے بڑے بڑے قاتلوں کو تو جنت میں بھیج رہا ہے اور مجھے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی وجہ سے جو عمار کو مارے وہ بھی جنت میں چلا جائے. کتنے مسلمان قتل ہوئے؟ 1,10,000 مسلمان، 1,10,000 مسلمان امیر المومنین کے مقابلے میں کتنے لوگ آئے اور قتل و غارتیں ہوئیں. اے خدا جب ان کے اتنے بڑے بڑے گناہوں کو تو بخش دے گا تو میری چھوٹی چھوٹی خطائیں ان کے سامنے تو کچھ. یہ گویا ترغیب گناہ ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. لال مسجد پہ جب جنرل مشرف نے اٹیک کیا تو یہ ان کے مولوی صاحب کو لکھا، اس نے کہا آج تک تو بول رہے تھے کہ جو حاکم ہوتا ہے وہ اول الامر ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب، اور میں حاکم اول الامر اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو لہذا کہا مارو ان کو، اور قتل کیا ہے؟ جائز ہے. حاکم کے مقابلے میں آئے وہ باغی، اور باغی کا قتل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. تو آج اسی طرح مارا جاتا ہے کیونکہ حاکم اپنے مقابلے میں آنے والے کو کیا سمجھتا ہے؟ باغی سمجھتا ہے، اور وہ قتل بھی کرتا ہے. جب آپ بنیاد غلط رکھو گے افیکٹ کون ہوگا؟ آپ کی نسلیں ہوں گی. اہل بیت کو دیوار سے لگانے والوں نے سمجھا کہ ہم اہل بیت کو نقصان دے رہے ہیں، تو اہل بیت کو نقصان نہیں دے رہا تھا، تو اپنی نسلوں کو نقصان دے رہا تھا. اور جنہوں نے علی کو تھاما اور علی کو ہدایت کا علم بنایا، خدا نے ان کو کل بھی عزت دی تھی، خدا نے ان کو آج بھی عزت عطا کی ہے. آج آپ کا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ آپ حسین ابن علی کے ماننے والے ہو. آج دنیا کی طاقتوں اور استکبار عالم کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہے وہ حیدر کرار کا ماننے والا کھڑا ہے. یہ برکت فرش عزا ہے. اس طریقے سے فرش عزا کو دیکھا کرو. یہ دانشگاہ، یہ حسین ابن علی کی یونیورسٹی، یہ امام حسین کا اسکول، ایک ایسا دنیا کا اسکول ہے جہاں ہر ایج کا بندہ آ کے پڑھتا ہے. دنیا میں اسکولوں میں عمر کی قید ہے، یہ نرسری ہے، یہ کے جی ہے، یہ چھوٹے بچوں کا ہے، یہ میٹرک انٹر والوں کا ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ بیچلرز ہے، پھر ایک حد آتی ہے یونیورسٹی سے بھی نکلنا پڑتا ہے. ماسٹر کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، پروفیسر بن گئے، اب کا باہر آ جاؤ. لیکن حسین کی دانشگاہ وہ ہے جہاں 90 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا ہے اور اسی فرش پہ 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے. ایسا علم آپ کو دیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی اسکول میں نہیں دیا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وعجل کیوں؟ کیونکہ خدا نے امام حسین کو باب رحمت بنایا، اپنے حبیب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ باب رحمت ہے. معصوم فرماتے ہیں جو بھی دعائیں معصوم آپ پڑھیں گے اگر جذب خدا ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت کو محسوس کیا کرو. اگر آپ کے اندر احساس سے نعمت نہیں ہوگا نا، کہ مولا فرماتے ہیں اگر جو اللہ نے دیا ہے احساس کرنا، فرما اگر زندگی کی نعمت کا احساس کرنا ہے ہفتے میں ایک بار قبرستان جاؤ، اگر صحت کی نعمت کا احساس کرنا ہے ایک دن ہاسپٹل کا چکر لگا لو، اگر جو اللہ نے دیا ہے جتنا بھی دیا ہے اس کی نعمت کا احساس کرنا ہے غریبوں کی جھوپڑیوں میں جایا کرو، پھر نعمت کا احساس ہوگا. یہ سانسیں، یہ دانت جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، آج جا کے ایک نکلی بھی لگواؤ تو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، وہ فری میں خدا نے. دعائے عرفہ پڑھتے ہو نا امام حسین کے, بڑے پیارے جملے. مولا فرماتے اپنے دانتوں سے و شفتائی, اپنے ہونٹوں سے مخی و عروقی, اے خدا یہاں تک فرماتے میری رگیں اور ان رگوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے حسین اس سے بھی تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے. جو انسان واقعاً محسوس کرتا ہے نعمت خدا کو پھر وہ شکران نعمت کرتا ہے. اور کہا ان شکر تم لازیدنکم ان کفر تم ان عذابی لشدید, جتنا شکران نعمت کرو گے میں تجھے بڑھا بڑھا کر عطا کروں گا. آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ مظہر صفت خدا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہاتھ دیا, ہاتھ اٹھاتے ہو, یہ مظہر قدرت خدا ہے. پانی ہے آپ کی پیاس بجھاتا ہے, یہ اس میں نافع پروردگار عالم کا مظہر ہے. کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے یہ بھی مظہر صفت خدا ہے. اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ بارش برساتا ہے, اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو فرش عزا پہ بلاتا ہے. اللہ نہ چاہے تو حسین کے لیے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ نکلے. یہ خدا کی رحمت ہے جو اس آنسو کو اتنا اجر عطا کر دیتا ہے. کا احساس نعمت کرو کہ خدا نے تجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. اولاد نعمت ہے, بدن نعمت ہے, قیامت میں ان نعمتوں کا سوال ہوگا کہ تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا تھا, تم نے زبان سے کیا کہا تھا. اچھی آواز اللہ کی نعمت ہے, خوبصورت چہرہ اللہ کی نعمت ہے, اچھی رنگت اللہ کی نعمت ہے, قدرت بازو اللہ کی نعمت ہے. اب دیکھو حسین نے دی ہوئی نعمتوں کا جواب خدا کو کیسے دیا. اب عبداللہ الحسین نے بازو اللہ کی راہ میں قربان کی, آواز اللہ کی راہ میں قربان کی, بدن اللہ, جتنی توانائیاں تھیں امام حسین نے کس کی راہ میں خرچ کی, پروردگار عالم کی راہ میں. کہ یاد رکھنا دنیا میں آئے ہو تو یہ لی نہیں ہے, للہ ہے. یہاں جو کچھ ہے تم نے کس پہ خرچ کرنا ہے, اللہ پہ خرچ کرنا ہے. اور فرمایا جب آخرت میں جاؤ گے وہاں لکا ہے, وہاں جو کچھ ہے خدا تیرے اوپر لگا دیتا ہے. اللہ کی جنت تیرے لیے, نعمتیں تیرے لیے, حور و غلمہ تیرے لیے, اور اتنی وسیع دنیا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. جس کا واقعہ میں نے کل سنا, شیخ انصاری کا آپ نے واقعہ سنا کہ وہاں پہ عالم برزخ میں خدا اتنی نعمتیں مومن کو اور حسین کے چاہنے والوں کو دیتا ہے جو اس کا تصور. لیکن جب دنیا میں آئے ہو جہاں جو کچھ ہے خدا کے لیے ہے. یہاں تک کہ آپ اگر کسی کے لیے ہمدردی کرتے ہو, یہ ہمدردی کس نے دل میں ڈالی؟ پروردگار عالم نے ڈالی. اگر آپ امام حسین پہ خرچ کرتے ہو, یہ سخاوت کا جذبہ کس نے دیا؟ آپ مظہر صفت خدا بن جاتے ہو. ہاں معصوم فرماتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کہ کوشش کرو خود کو رنگ خدا میں رنگتے جاؤ. اربعین ابا عبداللہ الحسین پہ مولا حسین آپ سب کو کربلا والوں کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں, اپنے اصحاب کے رنگ میں. بندہ پاکستان میں کنجوس اربعین جاتا ہے سخی بن جاتا ہے. یہاں بندہ باپ کہے کہ بیٹا دکان سے فلاں چیز لے کر آ, بابا بائک خراب ہے, گاڑی نہیں ہے, گرمی بہت ہے, دکان تک کون جائے گا؟ وہ 50 ڈگری کی گرمی لوگ منتیں کرتے ہیں, گاڑی پہ بیٹھ کے تو نہیں, پیدل میں نے حسین کی طرف جانا ہے. دیکھو مزاج کیسے بدلتی ہے کربلا, سخی بنا دیتی ہے, محنت کش بنا دیتی ہے, زحمت کش بنا دیتی ہے. خود بھوکے ہو کسی اور کو کھلانا چاہتے ہو, جو زندگی میں اپنے بوٹ کو پالش نہ کرے وہ عزاداروں کے بوٹوں کو پالش کر رہا ہوتا ہے. منتیں کر کے مومن کے چوراب دھو رہا ہے, منتیں کر کے کپڑے دو ہم آپ کے کپڑے دھو کر دیں گے, زبردستی سفرے پہ بٹھا کے کھانا کھلا. دنیا میں کہاں ہوتا ہے حسین انسانوں کو فرشتہ بنا دیتے ہیں, حسین وہاں پہ حقیقت انسان کو اجاگر کر دیتے ہیں, آپ کے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں جو انسان کو کمال انسانی تک پہنچاتی ہیں. تو کربلا کیا ہے؟ وجود کو بدلنے کا نام ہے. اور یہ سارا اثر ہے رحمت خدا کا. کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک خاتون ہے اپنے نو مولود بچے کو سینے سے لگا کے, ایک پہاڑی راستہ ہے وہاں سے گزر رہی ہے. موسیٰ کہتے ہیں راستہ اتنا خطرناک تھا کہ یہ بچے کو بھی بچا رہی ہے, کہیں میرا بچہ گر نہ جائے, اور ان راستوں سے گزرتی ہی جا رہی. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا, یہ ماں بڑی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. اللہ نے کہا کیونکہ میں نے اس کے دل میں اولاد کی محبت کو ڈالا ہے تبھی محبت کر رہی. کہا خدایا میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر تو محبت نکال دے تو یہ بچے کے ساتھ کیا کرے گی. اللہ نے کہا موسیٰ میں نے نکال دی. جیسے خدا نے کہا اس ماں نے بچے کو زمین پہ رکھا اور خود پہاڑی پہ چڑھنے لگی. अब छोटा बच्चा जैसे माँ ने छोड़ा हो, रोने लगा, बिलपने लगा, हाथ पांव हिलाने लगा, चीखने लगा, 5 मिनट गुजरे, हजरत मूसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, और माँ जैसे उसका वो बच्चा है ही नहीं, रो रहा, उसको परवाह नहीं, वो अपनी परवाह करते हुए पहाड़ी पे चढ़ने लगी। हजरत मूसा ने कहा, खुदाया अब मोहब्बत को वापस डाल। खुदा ने कहा, मूसा मैंने माँ के दिल में मोहब्बत को वापस डाल दिया। कहा, जैसे माँ के दिल में मोहब्बत आई, वो तड़पते हुए दौड़े दौड़े आए और बच्चे को सीने से लगाए और बच्चा चुप हो गया। कहा, ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरी रहमत का है, जो मैंने उसके दिल में डाली हुई है। ये अल्लाह की रहमत है जो आप अपने औलाद से मोहब्बत करते हो, ये खुदा की रहमत है जो आप अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन से क्या कर रहे हो, मोहब्बत कर। अगर खुदा इन रहमतों को छीन ले तो पहला दर्जा रअफत व रहमत पर उसे महसूस करो। यहां तक फरमा, अगर किसी को हिदायत भी देना चाहते हो ना तो रअफत व रहमत से पेश आओ। खुदा को अंबिया का भी सख्त लहजा पसंद नहीं था। कोई नबी उम्मत से सख्त बात करे, हजरत मूसा जब नहर नील को क्रॉस कर रहे थे, फिरौन डूबने लगा, जब डूब रहा था तो उसने हजरत मूसा को आवाज दी, मूसा मैं मरने वाला हूं, डूब रहा हूं, मुझे बचा। हजरत मूसा ने मुंह फेर लिया, मुंह फेरा, डूब के मर गया। अल्लाह की आवाज आई, मूसा तूने इसलिए मुंह फेरा क्योंकि तूने उसे बनाया नहीं था, तू उसका खालिक नहीं था, तूने मुंह फेर लिया। लेकिन कहे, मूसा अगर तेरी जगह मुझे आवाज देता मैं उसे बचा लेता क्योंकि मैं खालिक हूं। हजरत नूह को समझाने के लिए कूजे बनाते थे, कूजा बनाया, कोई आया, उसने कूजा लिया, उससे लेने के बाद जब बाहर निकला तो हजरत नूह के सामने उसने कूजा तोड़ा। फिर आया, अल्लाह के नबी मुझे दूसरा कूजा दो। अब जरा पेमेंट कर रहा था, वो फ्री में तो नहीं लेके जा रहा था, फिर पैसे दिए, फिर दूसरा कूजा लिया, फिर बाहर गया, फिर तोड़ा। तीसरी बार आया, अल्लाह के नबी मुझे कूजा दो, मटका दो, दिया, फिर तोड़ा। हजरत नूह ने कहा, क्या कर रहे हो, कूजा ले रहे हो, तोड़ रहे हो? कहा, भाई आपका क्या जाए, मैंने मेरा माल है, मैंने खरीदा, आप दुकानदार के पास गए, प्लेट ली और बाहर तोड़ दी, फिर आपने दोबारा ली। कहा, भाई आपका क्या जाए, मेरा पैसा था, मैंने खरीदा है, मैं तोड़ रहा हूं। नूह ने कहा, बात तो सही है, खरीद लिया तेरा है, लेकिन कहा मुझे दुख हो रहा है क्योंकि बनाया मैंने है, मेहनत करके मैंने इस कूजे को बनाया, तो मेरे सामने तोड़ रहा है। उसी वक्त उसने आवाज दिया, ए नूह मैं जिब्राइल हूं, तेरे रब का पैगाम लाया हूं कि बार बार कहते हो कहे खुदा मेरी कौम पे अजाब नाजिल कर, का तू तो कह रहा है लेकिन अल्लाह कहता है बनाया मैंने है इनको। मुझे खुदा को अपनी बनाए हुए पे अजाब नाजिल, तभी खुदा दरवाजे रहमत को खोलता है, बार बार तोबा का दरवाजा। हजरत आदम जब जमीन पर आए तो अल्लाह से शिकवा किया, परवरदिगारा एक तो हमें बनाया और बनाने के बाद ऐसा खबीस शैतान भी बना दिया है, और जिसकी वजह से इतनी तकलीफ है, मुझे जन्नत से निकाला गया। और हर इंसान जब पैदा होता है उसके साथ दो शैतान पैदा होते हैं, क्योंकि खुदाया तूने शैतान भी बनाए, हमें भी बनाया, अब कोई निजात का रास्ता भी तो बना, ये मेरी औलाद कैसे बचेगी, जो लईन मुझसे तरके ओला करवा दे तो मेरे बच्चों को तो बख्शेगा भी नहीं और बख्शा भी नहीं। हाबिल और काबिल का मामला आपके सामने है। तो हजरत जिब्राइल आए, उसने कहा कि आदम एक खुशखबरी लाया हूं, अल्लाह कहता है तुम्हारी नस्ल में से अगर कोई एक बुराई करेगा मैं एक लिखूंगा, और अगर कोई एक नेकी करेगा मैं 10 लिखूंगा। हजरत आदम ने कहा, नहीं खुदा थोड़ा और बढ़ा मेरे बच्चों के लिए, थोड़ा और बढ़ा। तो खुदा ने कहा कि अगर नेकी की नियत भी करेगा मैं एक नेकी लिखूंगा, और अगर बुराई की नियत करेगा कुछ भी नहीं लिखूंगा। और कहा कि आदम तेरे लिए इतना कर रहा हूं, अगर बुराई कर ले और जब तक जिंदा है तौबा करेगा तो कन्नहू उसने बुराई की ही नहीं है, मैं उसको गुनाह को ऐसे बख्श दूंगा। हदीस मासूम है, मासूम फरमाते इससे ज्यादा भी खुदा ने दिया। कमोला कौन सा, कि अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह करता है 7 घंटे तक मैं उसके गुनाह को नहीं लिखता, और विद इन 7 आवर्स अगर तौबा कर ले میں اس کے گناہ کو اسی وقت کیا کرتا ہوں، معاف کر لیتا ہوں. تو فرمایا میرے غضب پہ میری رحمت زیادہ بھاری ہے. یہ رحمت وسیع ہے غضب پروردگار عالم پہ. امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات پڑھے مولا کے شان پر. جوان آیا امیر المومنین کے پاس جب مولا علی حکومت صاحب حکومت تھے، فرمایا علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو. امام نے کہا کیا مطلب پاک کروں؟ کہ علی میں نے فحشا کیا ہے، میں نے زنا کی ہے. اب دیکھو معصوم کیسے سمجھانا رہے ہیں اس کو. مولا فرماتے کہیں خواب تو نہیں دیکھا تو نے، کہیں وہم میں مبتلا تو نہیں ہے، اپنے ہوش میں تو ہو. مولا گویا بات کو بدلنا چاہ رہے ہیں. کہتا نہیں علی ابن ابی طالب، میں اپنے ہوش و حواس میں، بیداری میں، اپنے عقل و حواس سے بیان کر رہا ہوں میں نے فحشا کیا ہے. مولا فرماتا شاید اس سے غلطی ہوئی ہے، کسی اور نے کیا ہو. کہا نہیں علی، میں خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاک کرو، میں نے گناہ کیا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے، آج چلے جاؤ، پھر کبھی آنا. چلا گیا. کہ تمیر امام نے نگاہیں آسمان کی طرف بلند کی، خدایا تو گواہ رہنا میں نے بڑی کوشش کی، یہ اقرار نہ کرے، لیکن خدا گواہ رہنا پہلا اقرار ہو گیا. سزا تب ہوتی ہے جب چار مرتبہ بندہ اقرار کرے، یہ بھی رحمت خدا ہے. ہاں ورنہ بندہ ایک بار اقرار کرے فوراً اس پہ حد جاری ہو جائے، کہ نہیں چار بار. دو تین دن کے بعد آیا، علی ابن ابی طالب مجھے پاک کرو، میں نے فحشا کیا. امام نے کہا کون ہو تم؟ مولا نے ایسے تظاہر کیا جیسے علی کو یاد ہی نہیں وہ آیا تھا. اس نے پھر کہا میں نے فحشا کیا. امام نے پھر وہی جملے دہرائے، خواب تو نہیں دیکھا، توہم تو نہیں ہوا، غلطی تو نہیں کر رہے، اپنے ہوش و حواس میں تو ہو. پھر سے اس نے وہی باتیں دہرائی. امام نے کہا ٹھیک ہے، پھر کبھی آنا. پھر کہا پروردگارا میں نے بڑی کوشش کی، تو گواہ رہنا. دو بار اس نے انجام دیا. تیسری بار آیا، پھر بھی وہی. چوتھی بار جب آیا امیر المومنین نے، پھر وہی کیفیت جیسے اس کو جانتے ہی نہیں، خواب تو نہیں دیکھا، توہم تو نہیں ہے، بیدار تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں علی مجھے پاک کرو، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے فحشا کیا ہے، الیاذ باللہ میں نے زنا کیا. کہ یہ کہنا تھا امیر المومنین کو غضب آیا اور کھڑے ہو گئے. کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، اب حد جاری کرنی پڑے گی. اس نے چار بار اقرار کیا اور اس جوان کو دیکھ کر کہا کہ بہتر تھا تو تنہائی میں توبہ کرتا اس حد الہی سے. خدا کو وہ توبہ زیادہ پسند ہے. آپ کے معصوم امام کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہ کو چھپائے، خدا اس کے اس حیا کی وجہ سے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے. کم از کم میرا بندہ بے حیا تو نہیں. ایک وہ گنہگار جو گناہ کرے لیکن اپنے گناہوں کو چھپائے نہیں. اللہ کہتا میرا لقب ہے یا ستار العیوب، اے گناہوں کو چھپانے والے. کہ جب میں تیرے گناہوں کو چھپا رہا ہوں تو لوگوں کو اپنے گناہوں کا پتہ کیوں دے رہا ہے؟ خدا اس بندے پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا پتہ لوگوں کو دیتا رہتا ہے. تو فرما اس کی رحمت، اس کی غفرانیت اس کے غضب پہ زیادہ بھاری ہے. اب کسی نے کہا کہ قبلہ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ انسانوں کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جتنے گناہ کرو اللہ کیا کرے گا، معاف کر دے گا. کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے. آپ کا کوئی عزیز ترین دوست ہے جس نے آپ کو پیسے دیا، آپ نے اس کو کچھ پیسے چرا لیے، اس کو پتا چلا، اس نے آپ کو کیا کر دیا، معاف کر دیا. تو اس دوست کی قدر جانا کرو، آگے سے اس کے ساتھ خیانت نہ کیا کرو. معصوم فرماتے ہیں علی والا کبھی خائن نہیں ہوتا. اگر خدا اتنا مہربان ہے اس کا جواب اس کی مہربانی کے ساتھ دیا کرو. حضرت یوسف کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کسی جوان کو جاتا ہوا، دیکھا پرانا سا پھٹا ہوا لباس اس جوان نے پہنا ہوا ہے اور غور سے دیکھ رہے تھے. یہاں حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا نبی اللہ یوسف، پتا ہے یہ جوان کون ہے؟ کہا نہیں. کہا یوسف آج تم عزیز مصر بن چکے ہو، یہ وہی جوان ہے جب زلیخا نے تجھ پہ الزام لگایا تھا اور ایک بچہ تھا جس نے ماں کے گہوارے میں تیری صداقت کی گواہی دی تھی، وہ بچہ یہی ہے۔ کا اکرام کر اس کا، احترام کر اس کا، بلا اسے۔ حضرت یوسف دوڑے دوڑے گئے، اس جوان کو اپنی دربار میں بلایا۔ جوان جیسے آیا، حضرت یوسف نے اسے نیا لباس دیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اسے کچھ زیور دیے، اسے کچھ پیسے دیے۔ جوان بڑا خوش ہوا۔ جب حضرت اسی پہ سب کچھ کر رہے تھے تو جبرائیل مسکرا رہا تھا۔ جب جوان چلا گیا تو اللہ کے نبی یوسف نے جناب جبرائیل سے پوچھا، اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہا، یوسف اس لیے مسکرا رہا ہوں، اس جوان نے تیری سچائی کی گواہی دی تھی، تو نے اسے اتنا انعام دیا ہے۔ کہ اب سوچ، جو بندہ ڈیلی نماز میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اب سوچ تو اس کو اتنا انعام دے رہا ہے، خدا اس بندے کو کتنا انعام دے گا۔ ہر جملہ جو اپنی زبان سے ادا کرتے ہو، رب کی دربار میں اس کے بہت سارے انعامات ہیں۔ لیکن آپ کو مانگنا آنا چاہیے کہ خدا سے میں نے مانگنا کیسا ہے۔ نادر شاہ اچھا آدمی تھا، لیکن اپنی زندگی کے آخری عمر میں بہت ظالم ہو گیا تھا۔ میرا جب ہندوستان کو فتح کرنے جا رہا تھا تو راستے میں نادر شاہ نے ایک 9-10 سال کے بچے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ اچھا جا رہا ہے۔ تو نادر شاہ گھوڑے پہ تھے اور بچے سے پوچھا، ہاں بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آج کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ کہا سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نادر شاہ بڑا خوش ہوا، کہا میں ہندوستان جا رہا ہوں تو گویا اللہ کا اشارہ ہے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں گا۔ تو بچے کو کہا میرے پاس آؤ۔ نادر شاہ نے ایک سونے کا سکہ نکالا، بچے کو دیا۔ بچے نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ نادر شاہ نے کہا سونے کا سکہ دے رہا ہوں۔ کہا نہیں، گھر جاؤں گا اماں مارے گی مجھے۔ کہ ماں کیوں مارے گی؟ کہ پوچھے گی میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تو سونے کا سکہ کہاں سے لایا ہے؟ ہاں ایک چھوٹا بچہ چوری کیا ہے تو نے کسی سے؟ تو کہا نہیں، اپنی ماں کو کہہ دینا کہ نادر شاہ نے دیا ہے۔ کہا نہیں، ماں نہیں مانے گی۔ کہا کیوں نہیں مانے گی؟ تو اگر کہوں گا نادر شاہ نے سکہ دیا تو ماں کہے گی نادر شاہ اتنا کنجوس تھا، اس نے ایک سکہ دیا۔ بادشاہ ہے، وہ پورا تھیلی تمہیں سکوں کی دیتا۔ بڑی اچھی بات لگی نادر شاہ کو، کہ بچہ ہے، بات تو صحیح کر رہا ہے۔ گھوڑے سے اترے، بچے کو کہا اپنی جھولی کھول۔ جھولی کھولی، وہ سارے سکے نادر شاہ نے جھولی میں بھر دیے۔ بچے کو پتا تھا کہ کس سے کتنا مانگنا ہے۔ آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کس کی دربار میں آتے ہو، خدا سے کتنا مانگنا چاہیے۔ اللہ کے لیے جتنا اچھا سوچو گے، خدا اتنا اچھا آپ کی زندگیوں میں کرے گا۔ کبھی اللہ کے لیے دعائے کمیل پڑھتے ہو نا، ماں ہا کزا زن و بک، پوری دعائے کمیل میں یہی ہے کہ اے خدا کیسے ان ماتھوں پہ عذاب کو نازل کرو گے، جن ماتھوں نے، جن پیشانیوں نے تجھے سجدہ کیا۔ کیسے ان زبانوں کو جہنم میں جلاؤ گے جو زبانیں تیرا نام لیتی ہیں۔ آغائے مظاہری کہتے ہیں اور جملے آگے بڑھاتے ہیں، اے خدا کیسے ان سینوں کو آگ لگاؤ گے جن سینوں نے حسین کا ماتم کیا ہو، کیسے ان ہونٹوں کو جلاؤ گے جو کربلا جا کے حسین کی زری کا بوسہ دے کر آئے ہیں، کیسے ان آنکھوں کو جہنم میں ڈالو گے جو آنکھیں حسین پہ گریا کرتی رہی ہیں۔ کہا حسن زن کر خدا پہ، اچھا سوچ خدا کے لیے، جتنا اچھا سوچو گے اتنا خدا کیا کرتا ہے، عطا پہ عطا کرتا ہے۔ یہ روش جذب حسین ہے، یہ کلام سیدہ زینب ہے۔ یزید برائی کرتا رہا لیکن سیدہ زینب نے کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے رب سے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ نعمت خدا کہ خدا نے زندگی دی اور زندگی کا ایک اور دن فرش عزاء حسین پہ نصیب کیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں۔ سلام کریں ان ہستیوں پہ، شکر ادا کریں خدا کا کہ خدا نے حسین جیسی نعمت ہم سب کو عطا کی ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد حدیث کل پڑھوں گا، لوگ کتنی حسرت کھائیں گے جہنم میں جب وہ آپ کی نورانیت کو دیکھیں گے، جب وہ ابا عبداللہ کو دیکھیں گے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ نبی کی بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آئے میں جنت میں تب تک نہیں جاؤں گی، ہاں جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہیں جا رہے۔ اس سے بڑا شرف کہ نبی کی بیٹی کی زبان پہ آپ کا نام ہو، آپ کو یاد کریں، پردہ غیب میں بیٹھا ہوا امام بھی آپ کو یاد کر دعائیں دیتے ہیں، امام زمانہ حسین کو یاد کرنے والوں کو سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی حسین کی صدا بلند ہو سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد حسین وعلی میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ، جب عمارت کوفہ سے مسلم نے آواز دی السلام علیکا یا ابا عبداللہ، مولا کبھی کوفہ نہ آئے گا، کوفی بڑے بے وفا مولا، بیٹیوں بہنوں کو نہیں لائیے گا، وقت شہادت بھی حسین کو یاد کر رہے تھے، یقیناً اب عبداللہ بڑے مظلوم لیکن حسین کے ساتھ حسین کے بچے موجود ہیں، یقیناً ام لیلہ بڑی مظلوم لیکن لیلہ کے سامنے اکبر موجود ہے، یقیناً بی بی رباب بڑی مظلوم لیکن رباب کی گود میں علی اصغر موجود ہے۔ یقیناً سکینہ بڑی مظلوم ہے، لیکن سکینہ کے سامنے بابا موجود ہے۔ عزیز و کربلا میں ایک بی بی ہے جسے نہ شوہر کی خبر ہے نہ بچوں کی اطلاع ہے۔ جب جب امام حسین سے ملتی تھی کہتی تھی مولا میرا شوہر تجھ پہ فدا، میرے بچے تجھ پہ قربان۔ سنیں گے یہ بی بی کون ہے؟ یہ وہی بی بی ہے جب اس کی بچیاں حسین کے خیمے میں آئی، سینے پہ سکینہ سو رہی تھی، جلدی سے امام نے سکینہ کو اپنے آپ سے دور کر دیا، بچیوں کو سینے سے لگایا، کبھی سر کے بوسے کبھی رخساروں کو چومتے تھے۔ بچیاں جیسے خیمے سے باہر گئیں سکینہ نے سوال کیا، بابا کیا مجھ سے ناراض ہو؟ کبھی آپ نے مجھے خود سے اس طرح سے دور نہیں کیا؟ کہ نہیں سکینہ ناراض نہیں ہوں، لیکن اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کیا کرو۔ سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے واقعات سے چھوٹے چھوٹے درس لیتی ہیں۔ اس دن سکینہ سمجھ گئی جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سینے سے لگایا جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، لیکن ہائے سکینہ تیری یتیمی جب عصر عاشور کو آواز بلند ہوئی، قد قتل الحسین، یہ بچی انتظار کرتی رہی کوئی مجھے سینے سے لگائے گا، شمر آگے بڑا تو نے تماچے مارے۔ رو رو کے کہنے لگی، بابا تو نے تو کہا تھا یتیموں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ عزیزوں، دو یتیم بچے کوفے کے زندان میں بابا بابا کر کے روتے رہے، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں رو رو کے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ بچے جب چھوٹے ہوں تو ماں کی بڑی یاد آتی ہے، داروغہ زندہ گھر میں بستر پہ سو رہا تھا، خواب کے عالم میں کیا دیکھا، ایک کالے برکے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، کہہ رہی ہے داروغہ اتنا بتا تیرے بچے بھوکے نہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں، لیکن بتا زہرا کے بچوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ نیند سے اٹھا ننگے پاؤں دوڑا دوڑا زندہ پہنچا، کیا دیکھا چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں سو رہا ہے, داروغہ شہزادے کے قدموں پہ گرا, شہزادے مجھے معاف کرنا مجھے نہیں پتا تھا کون ہو, جو کہو میں تیرے لیے کرنے کو تیار ہوں, لیکن اتنا بتا کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ کہ نہیں داروغہ, میرے بھائی کو شدید بخار, آنکھیں کھلتی ہیں, اماں اماں میری اماں کہہ کے رو رو کے بے ہوش ہو جاتا ہے. داروغہ نے کہا شہزادے بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ کہ داروغہ تیرے بھی بچے ہیں, چھوٹا بھائی ہے, اماں کی بڑی یاد آئی ہے, اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کو زندہ ملا, میرے بھائی کو سینے سے لگائے, شاید میرا بھائی ٹھیک ہو جائے. یہ مومن دوڑا دوڑا گھر گیا, زوجہ کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے. یہ صحابی نبی کی بیٹی تھی, کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں, مجھے زندہ نہ لے چل, اپنا سر پیٹ کے کہنے لگا کائنات کی شریف بی بی زندہ کی دیواروں پہ سرک کے رو رہی ہے. جلدی کرو ذرا کے بچے اجڑ گئے. مومنہ نے جلدی جلدی برقعہ پہنا, زندہ میں آئی, آدھی رات کا وقت تھا, اندھیرا تھا, نفسیاتی مسئلہ ہے. مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگایا, ننھے شہزادے نے سمجھا میں مدینے آ گیا, میں اماں کی گود میں آ گیا, فریادیں کر کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے, اماں بابا مارے گئے, اماں بابا کے باؤں میں رسیاں کوفے کی گلیوں میں پھیرایا گیا. مومنہ نے کہا شہزادو مجھے اماں نہ کہو, میں تیری کنی لعنت اللہ علی القوم الظالمین.